فاتحة.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله الرحمن الرحيم، إياك نعبد وإياك نستعين، اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين.
درود بجي محمد وعلى محمد. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين حبيب إله العالمين بالقاسم محمد صلى الله عليه وعلى آله الطيبين الطاهرين، سيما بقية الله في الأرضين. قال الله تعالى في كتابه الكريم: بسم الله الرحمن الرحيم. أم حسبت أن أصحاب الكهف والرقيم كانوا من آياتنا عجبا. درود بجي محمد وعلى محمد. پروردگار عالم نے انسانوں کو جس ہدایت اور جس رہنمائی سے نوازا ہے، اس کو اپنی عظیم شان کتاب قرآن کریم کے اندر جمع فرما دیا، اور اس کتاب ہدایت کو انسانوں کی دسترسی پر لانے کے لیے تنزل فرمایا، مفاہیم کو آسان کر دیا. لہذا قرآن کریم میں ارشاد ہوتا ہے کہ وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ، ہم نے قرآن کریم کو ذکر کے لیے آسان کر دیا ہے. فَهَلْ مِن مُدَّكِّر، کوئی ہے جو اس سے ذکر حاصل کرے؟ اب یہ ذکر حاصل کرنا کیا ہے؟ یہ کہ میں اور آپ جو قرآن کریم کے اندر ماہ رمضان میں قرآن کریم کی تلاوت کرتے ہیں، اس تلاوت کو اپنے لیے ایک ذریعہ بنائیں، اس تلاوت کے ذریعے سے اپنے شعور کو، اپنی فکر کو، اپنے آئیڈیاز کو ایک نئی صورت کے اندر لانے کی کوشش کریں. اگر آپ قرآن کریم پر تعمل فرمائیں گے، غور و فکر فرمائیں گے، تو نئے راستے آپ کے سامنے کھلنا شروع ہوں گے. سورہ ابراہیم کے بیان میں ہم چند آیات کا مطالعہ کر چکے، اور مزید آیات کو اب آپ کے سامنے بیان کریں گے. اور جو آیات اب آنے والی ہیں، اس میں پروردگار عالم نے حضرت موسیٰ کا ذکر کیا ہے، اور حضرت موسیٰ کا ذکر قرآن کریم میں ان انبیاء کا ذکر ہے جن کا سب سے زیادہ ذکر قرآن کریم کے اندر ہوا ہے. کسی نبی کا ذکر حضرت موسیٰ علیہ السلام سے زیادہ قرآن کریم کے اندر براہ راست ذکر نہیں ہوا. اس سے پہلے کہ میں مزید آگے بڑھوں، ایک تذکر آپ کی خدمت میں عرض کرتا چلوں. پاکستان میں جہاں کہیں پڑھتا ہوں، اس کو پہلے کہیں بیان کر دیتا ہوں، شاید بیان کرنے سے رہ گیا ہوگا، اور وہ یہ ہے کہ ایزان محترم، ہم جب یہاں پر یا کسی بھی جگہ پر ممبر پر بیٹھ کر بتانے کی کچھ کوشش کرتے ہیں، تو ہمارا بنیادی مقصد یہ ہوتا ہے کہ خاندان اہل بیت اطہار علیہ السلام کی تعلیمات کو کسی طریقے سے سادہ اور آسان الفاظ میں لوگوں تک منتقل کیا جائے. یہ کوئی مقابلے کی جگہ نہیں ہے، یہ کوئی برتری حاصل کرنے کی جگہ نہیں ہے کہ جس میں اوپر بیٹھنے والا برتری حاصل کرنا چاہے اور نیچے بیٹھنے والے یہ ثابت کریں کہ تم برتری کے اہل ہو یا برتری کے اہل نہیں ہو. اگر کوئی ایسا مقابلہ کر رہا ہے تو اس کے لیے پھر دوسرے میدان موجود ہیں، اس کے لیے تجارت ہے، اس کے لیے کشتی کا میدان ہے. یہ میدان عبادت کا میدان ہے، یہ میدان بندگی کا میدان ہے، یہ میدان خدمت اور اہل بیت اطہار علیہ السلام کی مودت کا میدان ہے. یہاں پر ہر ایک آدمی کی کوشش یہ ہونی چاہیے کہ کتنی خاندان اہل بیت اطہار علیہ السلام کی پرخلوص خدمت وہ انجام دے سکے. لہذا عزیزان محترم، بجائے یہ کہ آپ کسی مقابلے کے اندر دوچار ہوں، کسی اور فکر کو اپنے ذہن میں لائیے، بات کو سمجھنے کی کوشش کیجئے، جو بات معقول لگے اس پر عمل کیجئے گا. یہاں کوئی معصوم نہیں ہے، یہاں کوئی کسی کے اوپر برتری حاصل کرنا نہیں چاہتا. صرف ہماری جو مکمل گزارش ہے وہ یہ کہ خاندان اہل بیت اطہار علیہ السلام کی تعلیمات پر غور فرمائیے، جو بات آپ کو صحیح لگے، یعنی جو آپ سمجھے کہ ہم نے صحیح منتقل کر دیا، اس کے اوپر آپ عمل کیجئے. اس میں ہمارا بھی فائدہ ہے کہ ہم نے اپنی ذمہ داری کو ادا کر دیا، اور آپ کا بھی فائدہ ہے کہ اہل بیت کی تعلیمات جو آپ تک پہنچی اس پہ آپ نے عمل فرما دیا. درود بھیجے گا محمد و آل محمد. آیات کریمہ آپ کی خدمت میں عرض کرتا ہوں، اور پھر قرآن کریم میں تاریخ کا ذکر کیوں ہوا اس حوالے سے ایک دو نکات آپ کی خدمت میں عرض کروں گا. آیت کریمہ چھٹی آیت کریمہ سورہ ابراہیم میں فرمایا، وَإِذْ قَالَ مُوسَى لِقَوْمِهِ اذْكُرُوا نِعْمَةَ اللَّهِ عَلَيْكُمْ اِذْ أَنْجَاكُمْ مِنْ آلِ فِرْعَوْنَ يَسُومُونَكُمْ سُوءَ الْعَذَابِ وَيُذَبِّحُونَ أَبْنَاءَكُمْ وَيَسْتَحْيُونَ نِسَاءَكُمْ وَفِي ذَلِكُمْ بَلَاءٌ مِنْ رَبِّكُمْ عَظِيمٌ. فرمایا، اے نبی ذکر کرو موسیٰ کا، جب حضرت موسیٰ نے اپنی قوم کے لیے کہا اذکروا نعمت اللہ علیکم، اے لوگو اللہ نے جو تم پر نعمتیں بھیجی ہیں ان کا ذکر کرو. پہلا نقطہ یہ، قرآن کریم تاریخ کی کتاب ہے کیا؟ تو قرآن کریم تاریخ کے واقعات کو کیوں بیان کرتا ہے؟ اگر قرآن کریم تاریخ کی کتاب ہوتی تو اس میں تاریخ کے واقعات کو کسی ترتیب سے بیان کیا جاتا. اس میں پہلے ایک نبی کے واقعے کو لایا جاتا کہ جو پہلے آئے ہوں، پھر اس نبی کے واقعے کو لایا جاتا جو ان کے بعد آئے ہوں، پھر تکرار کا بھی کوئی مفہوم نہیں تھا. تاریخ کی کتاب میں ایک واقعے کو 10 دفعہ تکرار نہیں کیا جاتا. اگر ایک تاریخ کی کتاب ہوتی تو تاریخ کے واقعات ترتیب سے بیان ہوتے، اور پھر تاریخ کے واقعے کو بار بار تکرار نہ کیا جاتا. لیکن پروردگار عالم نے اپنی کتاب کے اندر ان دونوں قوانین کا، جو تاریخ کی کتابوں کے قانون تھے، اپنا لحاظ نہیں کیا. اس کتاب کے اندر تاریخی ترتیب نہیں ہے، اور اس کتاب کے اندر تکرار سے بھی گریز نہیں کیا گیا. لہذا حضرت موسیٰ علیہ السلام کے واقعے کو کئی دفعہ تکرار کر کے بیان کیا گیا. اب سوال یہ ہے کہ اگر یہ کتاب تاریخ کی کتاب نہیں ہے تو تاریخی واقعے کو لکھا ہی کیوں جاتا ہے؟ کیوں قرآن کریم کے اندر تاریخ کا واقعہ لکھا جاتا ہے؟ اس میں ہمیں اس طرح سے غور کرنا ہوگا کہ اگر انسان کی تاریخ منفرد واقعات ہوتے، یعنی انسانی تاریخ جو کچھ پیش آئی وہ ایسے واقعات ہوتے جو ایک دفعہ پیش آئے اب دوبارہ پیش نہیں آئیں گے، اس کا جیسا اب دوبارہ نہیں آئے گا، تو پھر تاریخ کو حفظ کرنا نامعقول کام ہوتا. اگر تاریخ کو ایسی چیز ہوتی کہ یہ ایک دفعہ ہوا ہے اب دوبارہ نہیں ہوگا، ایک دفعہ فرعون آیا تھا اب کبھی فرعون نہیں آئے گا، ایک دفعہ نمرود آیا تھا اب نمرود نہیں آئے گا، تو پھر نمرود اور فرعون کے ذکر کو بار بار کرنا یہ ابس تھا، یہ بے فائدہ تھا. لیکن پروردگار عالم نے اپنی کتاب کے اندر ذکر کیا ہے، بار بار حضرت موسیٰ علیہ السلام کا ذکر کیا ہے، بار بار فرعون کا ذکر کیا ہے، اور وہ اس خاطر ذکر کیا ہے کہ انسانوں کی طبیعت، انسانوں کی فطرت پوری تاریخ بشریت میں ایک ہی رہتی ہے. لن تجد لسنت اللہ تبدیلا، تم کبھی بھی سنت الہی کے اندر کوئی تبدیلی نہیں پاؤ گے. انسانوں کی فطرت ایک ہی ہے، تو وہی انسان جو بغاوت کرتا ہے اور فرعون بنتا ہے، یہی انسان اگلے زمانوں میں بھی آئے گا. ممکن ہے کہ فرعون کا نام تبدیل ہو جائے، لیکن فرعون کی ذہنیت پھر بھی آتی رہے گی. نمرود کا نام تبدیل ہوگا، لیکن نمرودی ذہنیت آتی رہے گی. تو اب خالق المتعال نے کیوں فرعون کا تذکرہ کیا؟ تو اس نے یہ کہا کہ دیکھو، ایک فرعون کو میں بتا رہا ہوں، باقی فرعونوں کو خود پہچاننے کی کوشش کرنا. ایک نمرود کو ہم بتا دیں گے جو حضرت ابراہیم کے زمانے میں تھا، اب باقی ہر زمانے میں نمرود آئے گا، ان نمرودوں کی پہچان تم لوگ خود کرنا. اور نہ صرف پہچان کرنا، بلکہ ہم نے ابراہیم کو بھی تمہیں بتا دیا، اور وہ اس لیے بتایا کہ اس دور کے ابراہیم نے مقابلہ اس طرح سے کیا تھا، اب تم بھی بتاؤ کہ تم ابراہیم بننا چاہو گے یا نمرود بننا چاہو گے، کیا بننا چاہو گے. تو جو بننا چاہو اس کی سیرت پر چل جاؤ، اور تم اگر چاہو تو جس طرح حضرت ابراہیم علیہ السلام نے مقابلہ کیا تم بھی مقابلہ کرو، تم سنت ابراہیمی کے زندہ کرنے والے بن جاؤ گے. تو یہ تاریخ کا ماخذ ہے، یہ تاریخ کو بیان کرتا ہے قرآن کریم میں، ایک تاریخ کو بیان کیا گیا تاکہ انسانوں کو یہ بصیرت ملے، انسانوں کو یہ درس حاصل ہو اور وہ اپنی زندگی کے اندر تبدیلی لانے کی کوشش کریں۔ بس آپ اور میں جب حضرت موسیٰ علیہ السلام کے واقعے تک پہنچے، اپنے آپ سے سوال کریں آج کے دور میں فرعون ہم کسے کہہ پائیں گے، آج کے دور میں ہم نمرود کسے کہہ پائیں گے، اور کل اچھی قوم فرعون کا مقابلہ کرتے ہوئے پائی گئی تو آج یہ بتائیے کہ آج کی اچھی قوم اس فرعون کے مقابلے میں کیا کرنا چاہے گی۔ جب یہ سارے کردار آپ کے اور میرے سامنے واضح ہو جائیں گے تب ہم کہہ پائیں گے کہ ہم نے قرآن کریم کی تعلیمات کو حاصل کرنے کی کوشش کی۔ درود بھیجے گا محمد و آل محمد، فرمایا اذ قال موسیٰ لقومہ، اے نبی یاد کیجئے اس وقت کو کہ جب حضرت موسیٰ نے اپنی قوم سے کہا اذکروا نعمت اللہ علیکم اذ انجاکم من آل فرعون، اے قوم یاد کرو اس وقت کو کہ جب اللہ نے تمہیں بچا لیا آل فرعون سے، یسومونکم سوء العذاب، اور وہ فرعون کی قوم ایسی تھی کہ جو تمہیں بدترین عذاب میں مبتلا کر رہی تھی۔ اللہ کی نعمت کیا ہوتی ہے؟ ہم لوگوں کے ہاں ایک دستور ہے، پاکستان ہندوستان میں بھی، پاکستان میں زیادہ ہندوستان میں شاید کسی حد تک کم، وہ یہ کہ ہم نے نعمت اللہ کی اس دولت کو سمجھ لیا ہے، ہم سمجھے یہ دولت اللہ کی نعمت ہے۔ پورے قرآن کریم میں جا کے دیکھ لیجئے کہاں لکھا ہے کہ دولت اللہ کی نعمت ہے۔ اگر یہ اللہ کی نعمت ہے تو بل گیٹس نعمتوں میں غرق ہوا ہوا ہے، اگر یہ اللہ کی نعمت ہے تو کافر مشرک جو ہیں وہ ان نعمتوں میں غرق ہوئے ہیں۔ جبکہ پروردگار عالم فرماتا ہے، ختمی مرتبت کا ایک قول آپ کی خدمت میں عرض کروں گا، درود بھیجے گا محمد و عالم ہو، ختمی مرتبت نے ایک قول بڑا عجیب ارشاد فرمایا ہے اور میں آپ کے سامنے عرض کروں گا، تو دو راستے ہوں گے آپ کے پاس، ایک تو یہ کہ آپ کہیے کہ یہ مولانا حضرات ساری باتیں غلط کرتے رہتے ہیں، کوئی صحیح بات نہیں کرتے۔ کچھ لوگوں کی عادت ہوتی ہے ہم لوگوں کی بات کے اندر پکڑ کر کسی طرح یہ کہنا یہ غلط کہہ رہا ہے، ایک طریقہ یہ ہے۔ دوسرا طریقہ یہ ہے، یہ آپ کے نبی نے کہا ہے، میں نے تھوڑی کہا ہے، یہ اللہ کے نبی نے کہا ہے، جس نبی کو آپ نے مانا ہے انہوں نے کہا ہے، ہم نے تھوڑی کہا ہے۔ جملہ یہ ہے، فرمایا اگر دنیا کی حیثیت اللہ کے نزدیک مچھر کے پر کے برابر بھی ہوتی تو کافر کو نہ دیتا، دنیا کی حیثیت اللہ کے نزدیک مچھر کے پر کے برابر بھی ہوتی تو کافر کو نہ دیتا۔ اب بتائیے یہ نعمت ہے، یہ کہاں کی نعمت ہے؟ ہاں آپ اس دنیا کو اللہ کی نعمت بنا سکتے ہیں جب آپ اس دنیا کو اللہ کی اطاعت میں خرچ کرنا شروع کریں گے، تب یہ دنیا اللہ کی نعمت بن جائے گی۔ بس ہر چیز دو رنگ رکھ سکتی ہے، ہر چیز کبھی حیات دنیا بھی ہوگی کبھی حیات اخروی ہوگی۔ دیکھیے بہت سادہ سی بات، دوسروں پر تنقید سے پہلے انسان اپنے دامن میں دیکھ لے۔ میں اپنی مثال آپ کو خدمت میں عرض کرتا ہوں، ممبر پہ بیٹھے ہوئے ہیں، آپ کے سامنے بیان عرض کر رہے ہیں، یہ دنیا کی زندگی بن سکتی ہے کب؟ جب نیت خالص نہ ہو۔ اگر نیت خالص نہیں ہوئی تو یہ عمل حیات دنیاوی بن جائے گا، دنیا کی زندگی بن جائے گی، اور اگر نیت خالص ہو گئی تو یہ عمل حیات اخروی میں تبدیل ہو جائے گا، آخرت کی زندگی بن جائے گی۔ بالکل ایسے ہر وہ چیز جو آپ کے ہاتھ میں ہے، ہر وہ چیز جو اللہ نے آپ کو دی ہے، یہ سب چیزیں اسی طرح سے ہیں، یہ دو رنگ لے سکتی ہیں، یا حیات دنیاوی یا حیات اخروی۔ اب میرا اور آپ کا کام یہ ہوگا کہ یہ فیصلہ کریں کہ آپ اللہ کی دی ہوئی کو حیات دنیاوی بنا کر ضائع کریں گے یا حیات اخروی بنا کر باقی رکھیں گے۔ جتنا میں اور آپ باقی رکھ پائے یہی میرے اور آپ کی کامیابی کا راز ہوگا۔ تو فرمایا نعمت کو ذکر کرو اللہ کی، وہ اللہ کی نعمت کون سی تھی؟ اس انجاکم من آل فرعون، اس نے تمہیں آل فرعون سے، فرعون کے قوم قبیلے سے نجات دی۔ وہ فرعون کا قوم قبیلہ کیا کرتا تھا؟ یسومونکم سوء العذاب، وہ تمہیں بہت برے عذاب میں مبتلا کیے ہوئے تھا۔ یذبحون ابناءکم، تمہارے بچوں کو ذبح کر رہا تھا۔ وہ یستحیون نساءکم، اور تمہاری عورتوں کو اس نے کنیز بنا لیا تھا۔ وفی ذلکم بلاء من ربکم عظیم، اور اس مسئلے میں تمہارے رب کی طرف سے تم پر بڑی عظیم بلا آئی، بڑا سخت امتحان ہوا تھا یہ۔ صاحب یہ ہو گیا، یذبحون ابناءکم ویستحیون نساءکم، بچوں کو ذبح کر دے عورتوں کو کنیز بنا لے، یہ سب سے بڑا عذاب ہے، ایک اور ہم لوگوں کے اندر عادت ہے, جیسے قرآن کریم کی کسی آیت کو پڑھتے ہیں کہتے ہیں ہمارے لیے نہیں ہے, ہمارے معاملے میں نہیں ہے. کیوں؟ ہمارے معاملے میں بچے ذبح نہیں ہو رہے, عورتیں کنیز نہیں بن رہی, معاملہ ختم ہو گیا. نہ بچے ذبح ہو رہے ہیں نہ عورتیں کنیز بن رہی ہیں. اب دوسرا سوال ہے, کیا بچے ذبح ہونے کے لیے ہمیشہ چھری پھرنا ضروری ہے؟ کیا عورتوں کے کنیز بننے کے لیے ہمیشہ غلامی میں لینا ضروری ہے؟ کیا ذبح ہونا بس چھری ہی کے ذریعے ہو سکتا ہے؟ اگر فکری طور پر بچہ والدین کا باغی ہو جائے پھر کیا رہا؟ اور اگر عورتوں میں حیا اور عفت ختم ہو گئی پھر کیا ہوا؟ وہی رنگ تبدیل ہو جائے گا. بلا پروردگار کی طرف سے آئی ہے, امتحان پروردگار عالم کی طرف سے ہے, وہ امتحان مختلف صورتیں تبدیل کرے گا. تو کل کا فرعون بچوں کی سر پہ گلے پہ چھری پھیرتا تھا, آج کا فرعون ممکن ہے کچھ اور طریقہ اختیار کر رہا ہوں. کل کا فرعون عورتوں کو کنیز بنا لیتا تھا, آج کا فرعون ممکن ہے ان کو ان کے گھر میں چھوڑ کر اپنا کنیز بنا لے. بہت غور کرنا پڑے گا کہ فرعون کو پروردگار عالم نے قرآن کریم میں اتنا کیوں ذکر کیا ہے. اب آپ تصور فرمائیے, 1,24,000 انبیاء آئے ہیں اور بمشکل 35 کا ذکر قرآن کریم کے اندر آیا ہے, اور فرعون جیسے دشمن کا ذکر بار بار ہوتا رہا, تو کیوں پروردگار عالم نے فرعون کا ذکر بار بار کیا؟ اس کی صرف ایک وجہ سمجھ میں آتی ہے, وہ یہ کہ فرعون بار بار آئے گا, تمہیں بار بار اس فرعون کو دیکھنا پڑے گا, بار بار اس فرعون کے طریقوں کو سمجھنا پڑے گا. درود بھیجے گا محمد و آل محمد, محمد و آل محمد. وَاسْتَأْذَنَ رَبُّكُمْ, جب وہ ساری مصیبتیں آ رہی تھیں بنی اسرائیل کے اوپر, تب پروردگار عالم نے یہ اعلان کیا تھا, وَاسْتَأْذَنَ رَبُّكُمْ, تمہارے پروردگار نے اعلان کیا تھا, لَئِن شَكَرْتُمْ لَأَزِيدَنَّكُمْ وَلَئِن كَفَرْتُمْ إِنَّ عَذَابِي لَشَدِيدٌ, اگر تم نے میری نعمتوں کا شکر ادا کیا تو میں یقیناً یقیناً بڑھا دوں گا, اور اگر کفران نعمت کیا تو یاد رکھو میرا عذاب بہت شدید ہے. اس قانون کو بھی آپ آج بھی دیکھ سکتے ہیں, نعمتوں کا شکر ادا کریں گے نعمتیں بڑھتی چلی جائیں گی, نعوذ باللہ نعمتوں پہ کفران نعمت کیا نعمتیں گھٹنا شروع ہو جائیں گی. اور خدا یہ نہیں فرماتا میری نعمتیں گھٹ جائیں گی, فرماتا ہے بس یہ یاد رکھنا میرا عذاب بہت شدید ہوگا, عذاب بہت شدید ہوگا. اور عذاب مختلف رنگ میں, مختلف ڈھنگ میں, مختلف طریقوں پر آیا کرتا ہے. بس پہلے جملے پہ توجہ فرمائیں, ان شکرتم لازیدنکم, اگر تم نے شکر نعمت انجام دیا تو میں یقیناً بڑھا دوں گا. اب آپ اپنی زندگی میں دیکھیے گا, جو چیز آپ کو اللہ کی نعمت لگے اس کو صحیح طریقے سے استعمال کرنا شروع کر دیجئے, خدا متعال اسی میں اضافہ کرنا شروع کر دے گا. صحیح استعمال کرنا شروع کر دیجئے. اور مجھ سے اگر کوئی پوچھے ہماری زندگی میں سب سے بڑی نعمت کیا ہے, تو بہت ساری چیزیں کہی جا سکتی ہیں, لیکن بنیادی ترین چیزوں میں سب سے بڑی نعمت فکر کی نعمت ہے. اس کو اگر میں نے صحیح استعمال کر لیا پروردگار بڑھا دے گا, اور اگر میں صحیح استعمال نہ کر پایا تو فرماتا ہے میرا عذاب بہت شدید ہے, تمہارا دماغ تو ہوگا لیکن پھر کام نہیں کرے گا. اس کے بھی کئی طریقے ہوں گے. اس کا ایک طریقہ ہوتا ہے انسان پاگل ہو جائے, دماغ تو ہے لیکن کام نہیں کر رہا ہے. ایک طریقہ یہ ہوتا ہے ایسا کسی نشے میں دھت ہو جاتا ہے کہ اسے کچھ سمجھ میں ہی نہیں آتا, یہ بھی ہوتا ہے. اور وہ نشہ بھی کئی قسم کا ہو سکتا ہے, وہ نشہ کبھی مسکرات کا ہو سکتا ہے, کبھی نفسانی خواہشات کا ہو سکتا ہے, کبھی کسی جاہ طلبی کا ہو سکتا ہے, کبھی کسی طاقت کا نشہ ہو سکتا ہے, کسی قبیلے کا نشہ ہو سکتا ہے, کسی دولت کا نشہ ہو سکتا ہے. یہ سارے نشے ہیں. آپ نے شرائط نماز میں دیکھا ہے کہ نماز میں کہا ہے کہ نشے کے عالم میں لا تقربوا الصلاۃ وانتم سکارا, ہرگز نشے کی حالت میں نماز کے نزدیک بھی نہ آنا. ہم نے سمجھا صرف ایک نشہ ہے جس کی حالت میں نزدیک نہیں آنا ہے. یہ سب نشے ہیں, ان سب کے ساتھ نزدیک آؤ گے نماز فائدہ نہیں دے گی, یہی مشکل ہے. اب آپ بتائیے آپ کی زندگی میں نعمت کیا ہے, نعمت کا صحیح استفادہ اٹھائیے. مثلا میں نے آپ کی خدمت میں عرض کیا, میرے ذہن میں یہ آتا ہے سب سے بڑی نعمت فکر کی ہے. اگر میری فکر بند ہو جائے پھر مجھ میں اور ایک جانور میں کیا فرق رہا؟ نعمت فکر پروردگار عالم کی سب سے بڑی نعمت ہے. آخری 24 گھنٹے میں حساب کیجئے گا آپ نے اس فکر کی نعمت کو کس کام میں سب سے زیادہ استعمال کیا. مجھے آپ کو اندازہ ہو جائے گا ہم شکر نعمت بجا لا رہے ہیں یا شکر نعمت بجا نہیں لا رہے. یعنی کیا فرعون بھی فرعونیت بغیر فکر سے کرتا تھا؟ فکر اور دماغ کو تو فرعون بھی استعمال کرتا تھا لیکن فرعونیت میں. اس کا صحیح استعمال کیا ہو سکتا ہے؟ اس کا صحیح استعمال ہے بندگی میں. آپ اپنی زندگی میں کوئی بھی کام کر رہے ہوں پہلے یہ سوچئے خدا راضی ہوا یا نہیں ہوا؟ اس کام سے خدا راضی ہے؟ آپ جو بھی کر رہے ہوں, کاروبار کر رہے ہوں, کچھ بھی کر رہے ہوں زندگی کے اندر, فرض کیجئے آپ کھانا ہی کھا رہے ہوں, اس کو بھی آپ عبادت بنا سکتے ہیں. فکر کو استعمال کیجئے, اپنے خالق کی طرف دیکھیے, پوچھئے خدا تو اس سے راضی ہے؟ اگر راضی ہے تو میں کھاؤں ورنہ کیوں کھاؤں؟ آپ کا ہر کام عبادت بننا شروع ہو جائے گا. یہ فکر کا بہترین استعمال ہے. بدقسمتی سے ایسا بہت کم ہو پا رہا ہے. نتیجہ یہ کہ جو شکر نعمت میں اضافہ ہونا چاہیے تھا وہ اضافہ کم حاصل ہو پاتا ہے. وہ استعدنا ربکم, اور تمہارے پروردگار نے اعلان کیا, لئن شکرتم, اگر شکر ادا کرو گے, لازیدنکم, تو میں نعمت کو بڑھا دوں گا. ولئن کفرتم, اور اگر تم نے کفران نعمت کیا, ان عذابی لشدید, یقیناً میرا عذاب بہت شدید ہے. وقال موسیٰ, اور حضرت موسیٰ علیہ السلام نے یہ بھی کہا. وہ تو رب کی طرف سے اعلان ہوا تھا نا, رب نے اعلان کیا تھا اگر شکر کرو گے میں نعمت بڑھاؤں گا, کفر کیا میرا عذاب شدید ہے. اس کے بعد حضرت موسیٰ نے ایک بات اور سمجھائی, وہ بھی پروردگار نے یہاں پہ ذکر کر دیا, چونکہ وہ اللہ کی بات ہی کی تفسیر تھی تو خالق متعال نے ذکر کیا. حضرت موسیٰ نے یہ کہا, ان تکفروا انتم ومن فی الارض جميعا فان الله لغنی حمید, اگر تم اور زمین والے سب کے سب اللہ سے کفر اختیار کرو تو خدا تو بے نیاز ہے, اس کی ستائش میں کوئی کمی نہیں آئے گی. خدا نے کہا نا ابھی کہ اگر تم نے میری نعمتوں پہ کفر کیا, کفران نعمت کیا, تو میرا عذاب بہت شدید ہے. تو ممکن ہے کوئی کہتے ہم کفر کریں گے, تو حضرت موسیٰ فرماتے ہیں کفر کرو, تم اور زمین پہ سارے رہنے والے بھی اگر کفر کر لو گے, پروردگار عالم کی بے نیازی میں کوئی کمی نہیں آئے گی. وہ بے نیاز ہے, اس کی حمد و ستائش کے اندر کوئی کمی نہیں آنے کی. اب جیسے انسان آج بھی سوچ سکتا ہے مجھے کہ بھائی 6 ارب کی آبادی ہے, 1.3 ارب بمشکل مسلمان ہے, اور باقی 5 ارب نہ اللہ کو مانتے ہیں اس معنی میں جس طرح اللہ نے چاہا ہے, اور نہ اس کا شکریہ ادا کرتے ہیں. اور جو 1.3 ارب مسلمان ہیں ان کی حالت تو ہم خود بہت اچھی طرح جانتے ہیں کہ وہ کس قسم کے مسلمان ہوئے. اب بچا کیا پھر؟ تو خالق فرماتا ہے تم اور روئے زمین کے سارے لوگ اگر کفران نعمت کرو تب بھی خدا کی بے نیازی پہ کوئی فرق نہیں آئے گا. کیا ہو جائے گا؟ کیا کر لو گے؟ سب کچھ تو تمہارا خدا کے ہاتھ میں ہے, یعنی سب کچھ خدا کے اختیار میں ایسا ہے جیسے ہم مثال میں کہتے ہیں کہ ہاتھ میں ہے, اس سے زیادہ ہے. ایک چونٹی بھی اگر آپ ہاتھ میں رگڑنے کی کوشش کریں تو شاید کاٹ گزرے. خالق اور ہمارا معاملہ کیسا ہے؟ ہمیں اس بات کے اوپر اگر سوچنے کی توفیق نصیب ہو جائے کہ خالق کا اور ہمارا معاملہ ہے کیسا, یعنی بہت سارے تصورات میں آپ کی خدمت میں ابھی عرض کروں گا. درود بھیجے گا محمد و آل محمد. مثلا ممکن ہے کوئی یہ سوچے خالق کا اور ہمارا معاملہ ایسے ہے جیسے کوئی لکڑ ہارا اور درخت, کہ اس لکڑ ہارے کے ہاتھ میں ایک زبردست قسم کا کلہاڑا ہے, جب چاہے گا اس درخت پہ مارے گا اور توڑ دے گا. نہیں, اس میں بھی لکڑ ہارے کو لکڑی چلانی پڑے گی. خالق کا معاملہ ایسا نہیں ہے. ممکن ہے کوئی کہے یہ کوئی شاید کمپیوٹر اور الیکٹریسٹی کا معاملہ ہے, جیسے یہ بلب جل رہا ہے, بجلی پیچھے سے آ رہی ہے, بٹن بند کریں گے تو بلب جلنا بند ہو جائے گا. ابھی بھی اس میں بلب رہ جائے گا, اگر لائٹ چلی بھی گئی بلب رہ جائے گا. خالق کا اور ہمارا معاملہ کیسا ہے؟ خالق کا اور ہمارا معاملہ ایسا ہے جیسے آپ اپنے ذہن میں ایک سیب بنائیے اور سوچئے نہیں ہے تو غائب ہو گیا. ہم اور خالق اس طرح ہیں, ارادہ پہ بنے ہیں, بس ارادے پر, اور بس ارادہ ختم ہوا تو سب نابود ہو جائے گا. فرماتا ہے قرآن کریم میں اگر ہمیں کسی قوم کو عذاب کرنا ہو تو لشکر نہیں بھیجتے, ارادہ کریں گے کہ نہ ہو نہیں ہوگی, ختم ہو گیا معاملہ, کچھ نہیں بچے گا. اب اتنی بے بس انسان کا اس اللہ کے سامنے اپنی بڑائی دکھانا, یہ بھی دیکھیے کتنی بے وقوفی کی بات ہو گئی کہ کس خالق کے ہم کیسے مخلوق ہو گئے, جس کا کچھ بھی اس کے پاس نہیں ہے, سب کچھ خالق کے اختیار میں ہے, بس ارادہ کرنا ہے کہ رکھے تو رکھا ہوا ہے, اور ارادہ کرے کہ نہ ہو تو ختم ہو گیا معاملہ. اب وہ صرف ختم ہونے کا ارادہ بھی نہیں کر سکتا, اور بھی بہت سارے ارادے کر سکتا ہے, اصلا کیا ارادے ہو سکتے ہیں؟ ذرا سا سوچئے گا. آپ یہاں سے نکل رہے ہو, میں یہاں سے جا رہا ہوں, پیچھے سے کسی نے دھکا دیا, میں زمین پہ گرا, میری یادداشت غائب ہو گئی, اب کیا بچا؟ ذرا سا لڑکھڑا کر گرا, دماغ پہ چوٹ لگی, میں اپاہج ہو گیا, اب کیا ہے؟ پتا نہیں کتنی حالتیں ایسی ہیں جس میں خدا مجھے بچاتا ہے. اگر نہ بچائے اور مجھے میرے حال پہ چھوڑ دے تو کیا بچے گا؟ کچھ بھی نہیں ہے. پھر اس پر یہ غرور اور تکبر بھی ہے, کتنی بیوقوفی ہو گئی. جانتے ہیں کہ کچھ بھی ہمارے پاس نہیں ہے, جانتے ہیں کہ سب کچھ خالق کی طرف سے ہے, پھر بھی اس خالق کے سامنے اس طرح سے کبریائی دکھانا, بڑائی دکھانا, یہ کچھ سمجھ میں نہیں آتی بات. کوئی کیوں اتنا احمق ہوگا؟ لیکن بدقسمتی سے انسان اس حماقت کا شکار ہو رہے ہیں. یہی وجہ تھی وہ خاندان اہل بیت اطہار علیہ السلام یہی سمجھانے کی کوشش کرتے تھے, درود بھیجے گا محمد و آل محمد صلی اللہ علیہ وسلم. بار بار جو بتاتے تھے وہ یہی بتاتے تھے, اپنی حقیقت کو پہچانو, کچھ بھی نہیں ہے تمہارے پاس. اور جو حقیقت کو پہچان لے گا, خالق متعال کی طرف جانے کی کوشش کرے گا, خدا نے متعال خود بخود اس کو سہارا دے گا, خالق خود اپنی طرف سے جانے کی کوشش کرے گا. اہل بیت اطہار علیہ السلام کا کمال ہمارے سامنے ہے, اور یہ کمال کن چیزوں میں کمال ہے اب ذرا تصور بھی کیجئے گا. یہ اہم ترین کمال کیا ہے؟ شمشیر چلانا امیر المومنین کی ذات کا بہت چھوٹا سا کمال ہے, جس کو ہم نے سمجھا کہ بہت بڑا کمال ہے. شمشیر چلانا کوئی بہت بڑا کمال نہیں تھا, یہ ان کی ذات کا بہت مختصر سا کمال تھا. اگر آپ کو کمال دیکھنا ہے تو میں دو تین منظر آپ کی خدمت میں عرض کرتا ہوں. مولا ایک دفعہ اس جگہ سے تشریف لے جا رہے تھے, ایک جگہ سے تشریف لے جا رہے تھے تو دو چار مریض بیٹھے ہوئے تھے. کسی نے لکھا ہے برس کی بیماری میں تھے, کسی نے کوئی اور بیماری لکھی ہے, اس قسم کی بیماری میں مبتلا تھے. زمین پر بیٹھے ہوئے تھے, کچھ کھا رہے تھے. مولا تشریف لے جا رہے تھے سواری کے اوپر, اچانک کہنے لگے آئیے ہمارے ساتھ کھانا کھائیے. اب یہ سوچیے کیا کیا ہو سکتا تھا. ایک راستہ تو یہ تھا کہ انسان دیکھتا کہتا ہے بھائی چند فقیر ہیں زمین کے اوپر بیٹھے, پتہ نہیں کیا کھا رہے ہوں گے, الٹا سیدھا میں کیوں بیٹھوں. کہہ دیتا نہیں بعد میں دیکھیں گے, چلا جاتا. ایک راستہ یہ ہو سکتا تھا کہ کچھ پیسے نکالتا, ان سے کہتا ہاں تم نے مجھے کہا اسی لیے کہ میں کچھ دے دوں, تو یہ لو تمہیں میں تمہیں پیسے دیتا ہوں, جاؤ کھانا کھاؤ. ایک راستہ یہ ہو سکتا تھا. ایک راستہ یہ ہو سکتا تھا کہ کسی سے کہتے بھائی ذرا ان بے نواؤں کا خیال کر لینا. ایک راستہ یہ ہو سکتا تھا کہ ان سے کہتے کہ بھائی تم لوگوں نے تو کھانا کھا لیا ہوگا, نہیں کھا پاؤ گے, مجھے کیا کھلاؤ گے, میرے گھر آؤ میں تمہیں کھلاتا ہوں. ایک راستہ یہ بھی ہو سکتا تھا. لیکن مولا کا راستہ بڑا عجیب راستہ تھا. جیسے ان لوگوں نے کہا علی آئیے ہمارے ساتھ کھانا کھائیے, مولا سواری سے اترے وہیں پر بیٹھ گئے, ایک لقمہ اٹھایا اپنے منہ میں رکھا, اس کے بعد کہا دیکھو تم نے مجھے دعوت دی نا, میں تمہاری دعوت قبول کر لی, اب میں تمہیں دعوت دے رہا ہوں, تم میری دعوت قبول کرو. یہ ہے کمال امیر المومنین کی ذات مقدس کا, یہ اس ہستی کا کمال ہے. آج تک لوگ سر کیوں جھکا رہے ہیں؟ آج تک لوگ کیوں یاد کر رہے ہیں؟ کوئی خاص امر ہے یہاں پر, کوئی خاص چیز ہے یہاں پر جس کے لیے خاطر یاد کر رہے ہیں آج تک؟ کمال کیا ہے؟ اور کمال دیکھیے, اور کمال یہ نہیں ہے میں نے عرض کیا کہ شمشیر چلائی تھی. نہیں, شمشیر چلانا تو بہت چھوٹی سی بات تھی, یہ اتنا بڑا کمال نہیں تھا. کمال یہ تھا کہ جب شمشیر چلائی, عمرو بن عبدوت کو گرا لیا, جب وہ زمین پر گر گیا, جب وہ مر گیا تو اس کی بہن اس کے لاشے پر آئی. جب اس کے لاشے پر آئی تو اس نے دیکھا کہ زرہ کسی نے نہیں کھینچی, زرہ بدن سے نہیں اتری ہے. جب وہ نزدیک آ رہی تھی تو اس نے کسی سے پوچھا تھا کس نے مارا میرے بھائی کو, بہت رو رہی تھی, پوچھا کس نے مارا میرے بھائی کو, کسی نے کہا علی نے مارا ہے. کہنے لگی اب مجھے صبر آ گیا کہ بڑے آدمی نے مارا ہے. کہنے لگی اب مجھے صبر آ گیا کہ بڑے آدمی نے مارا ہے. یعنی چھوٹے آدمی سے مرتا تو میں سوچتا میں سوچتی میرے بھائی کو کیا ہو گیا تھا, اتنے چھوٹے آدمی سے مر گیا. جب کہا کہ واریئر جو تھا, جو جنگجو تھا, وہ علی تھے, تو کہنے لگی اب مجھے صبر ہے کہ بڑے آدمی نے مارا. اس کے بعد جب لاشے کے اوپر پہنچی تو دیکھا کہ اتنی مہنگی اس کی زرہ تھی, اتاری نہیں. کہنے لگا علی بہت بڑے آدمی ہیں, علی بہت بڑے آدمی ہیں. یہ کافروں کے اعتراف امیر المومنین کی عظمت کی نشانی تھے. ہر کوئی اعتراف کرتا تھا, اور کس کا اعتراف چاہیے؟ سب سے بڑے دشمن کا اعتراف دیکھیے, معاویہ. مولا کی شہادت کے بعد ایک آدمی کو بلاتا ہے, شام میں ایک آدمی کو پکڑ لیتے ہیں, کہتے ہیں یہ مولا کا ماننے والا تھا. اس کو لے کے آتے ہیں امیر المومنین کے شاشک کو, معاویہ کے پاس لے کر آتے ہیں. معاویہ دیکھتا ہے کہتا ہے علی کو بتاؤ علی کیسے تھے, کہتا ہے بتاؤ علی کیسے تھے, تو وہ پلٹ کر کہتا ہے جو مولا کا ماننے والا تھا, کہنے کا تجھے علی کی ذات سے کیا کام, ساری زندگی تو نے ان سے جنگ لڑی ہے, اتنا تو نے ان کو جنگوں کے اندر مشغول کیا, تجھے علی سے کیا کام. تو روایت میں لکھا ہے معاویہ بھی کہنے لگا اب ایسا دشمن کہاں ملتا ہے, کہنے لگا اب ایسا دشمن کہاں ملتا ہے, اتنی عظمت کا آدمی تھا. یہ امیر المومنین کی ذات کے عجیب کمال تھے. اور کمال آپ نے دیکھا ہے, اور کمال دیکھنا ہے تو مدینے کے صحراؤں میں جا کر دیکھیے گا, مدینے کے صحراؤں کے اندر, کوفہ کے بیابانوں کے اندر. ایک راوی کہتا ہے میں پیچھے پیچھے چلتا آیا, جب ایک جگہ پہ پہنچے بیابان کے اندر تو دیکھا امیر المومنین نے کنویں کے اندر منہ دیا ہوا ہے. تو کہتا ہے میں نزدیک گیا, جب میں نزدیک آیا مولانا نے پوچھا کیوں آئے, کہا میں آپ کی حفاظت کی خاطر آیا. کہا اچھا, پوچھا کیا کر رہے تھے, مولانا نے فرمایا میں اس کنویں کے اندر بول رہا تھا. کہا اس کنویں میں کیا بول رہے تھے, فرمایا کوئی میری بات سمجھنے والا نہیں ہے, کوئی میری بات سننے والا نہیں ہے, کسی کو میری گفتگو سمجھ میں نہیں آئے گی, میں یہاں کنویں میں آ کے بولتا ہوں, اپنے دل کو ہلکا کرتا ہوں. یہ امیر المومنین کی کیفیت تھی. اور ان کے اطراف میں موجود جو لوگ تھے وہ کیسے لوگ ہو گئے تھے. آپ کبھی وہ نوحہ پڑھیں جو امیر المومنین نے بی بی سیدہ کی قبر پر بیٹھ کے کیا ہے, بڑا عجیب نوحہ کا ہے. قبر مقدس پہ تشریف فرما ہوئے اور کہا ہے کہ بی بی آپ کے جانے سے اب میرے لیے کون رہا دنیا کے اندر, اب کون میری بات سمجھنے والا رہا. امیر المومنین کی ہستی بڑی عظیم الشان ہستی تھی, شیر کرار, شیر خدا کہتے تھے, حیدر کرار ہیں, غیر فرار ہیں, بڑی عظمت کے مالک تھے. اور جب بی بی کا جانے کا وقت آیا تو صدمہ کیا ہوا کہ مسجد نبوی سے گھر تک آتے آتے تین دفعہ زمین کے اوپر بیٹھ گئے, کہا آپ کے جانے سے میری قبر ٹوٹ گئی ہے, اب کوئی نہیں رہا جس کو میں سناؤں. یہ امیر المومنین کے صدمے کبھی آخری وقت میں امیر المومنین کے خطبے تو پڑھیے, آپ کو اندازہ ہوگا کس کرب کے عالم میں زندگی گزار رہے تھے مولا, کس کرب کے عالم میں زندگی گزارتے ہوئے وہ وقت آ گیا کہ آج کی جیسی کوئی رات تھی, آج کی جیسی کوئی رات تھی. کوفے کے اندر ایک نابینا بہت دیر سے چلا رہا تھا, وہ اب تک نہیں آیا, وہ اب تک نہیں آیا. لوگ گئے اس سے پوچھا نابینا کیا کہہ رہا ہے, وہ اب تک نہیں آیا, وہ اب تک نہیں آیا. کہا تو کئی جانتے ہیں کوئی رات کی تاریخی میں آتا تھا, میری مشکلوں کو حل کر دیا کرتا تھا, میرے کاموں کو انجام دے دیا کرتا تھا, کل رات سے منتظر ہوں, اب تک نہیں آیا ہے, نہیں معلوم کہاں گیا. میں کہوں گا اے نابینا تیری آنکھیں نہیں ہے ورنہ تو دیکھتا کہ اب کہاں ہے, تیری آنکھیں کہا کہ تو علی کا فرق ہے شکاف تو دیکھتا, اس بہتے ہوئے خون کو دیکھتا. یہ ابن ملجم کی ضرب بڑی کاری ضرب تھی. ابن ملجم لیکن کہتا تھا میں نے اس شمشیر کو ایسے زہر میں بھگویا ہے کہ اگر پورے اہل جہان پر ماروں گا تو ساری دنیا خاک ہو جائے گی, کوئی اس میں بچنے والا نہ ہوگا. وہ ضرب امیر المومنین کے فرق پہ لگاتا ہے. بس ایک جملہ سنیے, مولا کا ورن شکافتا ہوا, میں کہوں گا مولا بڑی عجیب قربانی دی آپ نے, ایک آپ کی اولاد کی قربانیاں دی, بڑے بیٹے نے زہر دیا تھا, چھوٹے بیٹے کا سر کلا ہوا, سر کٹا دیا, آپ نے تو دونوں زخم کھا لیے, شمشیر کا زخم بھی کھایا, زہر کا زخم بھی کھا لیا, دونوں زخم کھائے. بس ایک موقع آیا امیر المومنین کا سر سید الشہداء کے زانو پر تھا, ایک ایسے موقع پر ابن ملجم کو پکڑ کر لایا گیا. ابن ملجم مولا کے سامنے آیا, مولا نے ابن ملجم کی طرف دیکھ کر بڑا عجیب جملہ کہا, کہا اے ابن ملجم کیا بتا میں تیرے لیے برائی بات تھا, کیا میں نے تیرے ساتھ کوئی برائی کی تھی, یہ نہیں معلوم کیا کہنا چاہتا تھا, خدا نے اس کے منہ سے نکلوا دیا کہ آپ ہلاکت میں پڑنے والوں کو نہیں بچا پائیں گے, میں ہلاکت کا شکار ہو
گیا، بس مولا نے دیکھا کہ اس کی آنکھیں تھرا رہی ہیں خوف کے عالم میں، دوستوں نے چاہا کہ وہیں پر اتنے ملزم کا خاتمہ کر دیں، مولا نے ہاتھ کا اشارہ کیا، کہا رک جاؤ رک جاؤ، دیکھو اس نے مجھے ضرب لگائی ہے، میں ابھی مرا نہیں ہوں، اس کو ابھی نہ مارنا، اس کو قیدی بنا لو، اگر میں مر گیا، اگر میں اللہ کی طرف گیا، اس کے بعد اس کو ایک ہی بار میں مار دینا، ایک سے زیادہ وار نہ کرنا، لاش کو مسلا نہ کرنا، اس سے بڑھ کر بھی مولا نے اپنے قیدی کے ساتھ کیا۔ بس وہ منظر سوچئے گا، ایک موقع پر مولا بستر پر ہیں، کہا گیا کہ دودھ سے شاید شفا ہو، دودھ کا پیالہ لایا گیا مولا کے سامنے، دودھ کا پیالہ ہاتھ میں دیا، لانے والے سے پوچھا یہ بتاؤ میرے قیدی کو بھی پلایا یا کچھ نہیں پلایا؟ میں کہوں گا مولا صاحب وہ آپ کی عظمت پر، اس نے آپ کے سر پہ زخم لگا دیا، فرق شکاف کا ہوا، آپ قیدی کی بھوک کا سوال کر رہے ہیں، بڑا عجیب عالم تھا۔ بس گھر میں تشریف فرما تھے، ایک روایت اور، اسبق ابن نباتا بہت ہی مخلص اصحاب میں سے ہیں، بہت مخلص اصحاب میں سے ہیں، ساری جنگیں امام کے ہمراہ لڑی ہیں۔ ایک موقع آیا، گھر کے نزدیک تمام اصحاب جمع ہو گئے، کافی وقت گزر چکا تھا، کوئی خبر نہ آتی تھی۔ موقع پر امام حسن علیہ الصلوۃ والسلام باہر تشریف لائے، اور باہر تشریف لا کر کہا کہ اے اصحاب باوفا، مولا کہہ رہے ہیں سب اپنے گھروں کو چلے جاؤ، اب یہاں پر نہ رکو۔ تمام لوگ لگتے ہیں، کچھ لوگ اصرار کرتے ہیں، کہتے ہیں کہ ہمیں مولا کی کوئی خیر خبر ملے گی، کہا بھی چلے جاؤ یہاں سے۔ اسبغ ابن نباتا یہ سنتے ہیں، قدم تھرا جاتے ہیں، جانا چاہتے ہیں، جا نہیں پاتے۔ مولا امام حسن ان کی طرف دیکھتے ہیں، کہتے ہیں اے اسبغ، آپ کو کہا ہے؟ بابا نے کہا ہے چلے جائیے۔ کہا مولا میں آپ کے بابا کی ذات پر قربان ہو جاؤں، میرے اوپر اپنے اوپر کوئی اختیار نہیں ہے، میری ٹانگوں میں دم نہیں ہے یہاں سے جانے کا، بس ایک دفعہ فریاد کروں گا، ایک دفعہ دیدار کروا دیجئے، پھر شاید جانے کی حکمت ہو جائے۔ کہا مولا سے پوچھوں گا، امیر المومنین سے پوچھا، مولا نے آنے کی اجازت دی۔ اسبق کی روایت آپ کی خدمت میں ہے، یہ تمام روایتیں اگر کوئی ڈھونڈنا چاہے منتہا الامال شیخ عباس قمی کی کتاب کے اندر ڈھونڈ لے گا۔ اسبق ابن نباتا کمرے میں آتے ہیں، مولا فرض پر لیٹے ہوئے تھے، بستر پر لیٹے ہوئے تھے، ایک پٹی سر پر بندی ہوئی تھی، پٹی کا رنگ پیلا تھا۔ اسبق کہتے ہیں مولا کے جسم سے اتنا خون جا چکا تھا، میں نہ سمجھ پایا پیلی پٹی زیادہ پیلی ہے یا مولا کا جسم زیادہ پیلا ہے۔ کہتے انتہائی رکعت کی حالت میں دیکھا، بس ایک حکم جاری ہوا کہ مولا کو اگر دودھ سے کچھ علاج ہو سکے تو دودھ پلایا جائے۔ ایک حکیم کو بلایا گیا تھا، اس نے اپنا طریقہ کار اختیار کیا اور اپنا امامہ زمین پر گرا کر کہا، اے حسن بس اب اختتام کا وقت ہے، اب کچھ وقت باقی نہیں، اگر دودھ پلاؤ شاید کوئی افاقہ ہو جائے۔ مت موقوفہ کے اندر یہ خبر مشہور ہو گئی کہ مولا کی طبیعت انتہائی ناساز ہے، اگر دودھ پلایا جائے گا شاید شفا ہوگی۔ اب یہ بزرگ علماء پڑھا کرتے ہیں، کہتے ہیں کوفہ کے یتیم دودھ کے پیالے لیا علی کے گھر کے اطراف میں جمع ہوئے، ارے جو ہمارا سرپرست ہے اگر اس سے شفا ہو سکتی ہے تو یہ دودھ کے جام حاضر ہے۔ میں کہوں گا اے کوفہ کے یتیمو، یہ سن 40 ہجرا ہے، سن 60 ہجرا تھی، 61 ہجرا ہوئی، اسی علی کے یتیم اسی کوفہ میں آئے تھے، اے یتیم والے علی اس وقت کہاں گئے؟
وَسَيَعْلَمُ الَّذِينَ ظَلَمُوا أَيَّ مُنْقَلَبٍ يَنْقَلِبُونَ۔ مَاتَمِ امیر المومنین۔